الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 101 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے یاد ہوگا کہ جہاد کا مضمون شروع ہوا تھا، یعنی مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ ارد گرد کی بستیوں میں جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی مدد کے لیے جہاد کرو. اس سے بعض مسائل پیدا ہوئے، جس میں ہجرت کا مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا. اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس موقع پر لوگوں کو شناخت قائم کرنی چاہیے، اگر وہ اپنی شناخت کے اظہار کے لیے سلام کرتے ہیں تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ چیزیں زیر بحث آ گئیں. اسی سے یہ ضمنی بحث پیدا ہو گئی کہ اگر کہیں کوئی غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھتا ہے تو اس کے کیا احکام ہوں گے. یہ مضمون تھا جو ایک تدریج کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، کہ اسی میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اب لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ خطرے کی جگہوں پر نماز کا مسئلہ پیدا ہو جائے. یعنی وہی مضمون ہے جہاد کا، اسی کے ضمن میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں انہیں سامنے رکھ کر قرآن مجید مختلف احکام دے رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی تم اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو. یہ جو قصر نماز کا حکم ہے، یہ اصل میں اس موقع پر آیا ہے، یعنی لوگ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں. اب ہر جگہ اس کا پورا امکان ہے کہ نماز پورے طریقے سے پڑھنے میں مشکلات پیش آ جائیں، نماز کے لیے وقت نہ ملے، موقع نہ ملے، ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس میں اندیشہ ہو کہ کوئی حملہ ہو جائے گا، کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا. اس طرح کی جو مختلف صورتیں پیش آ سکتی ہیں اس طرح کے سفر میں، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے موقعوں پر اگر تم نماز میں کمی کر لو، جس کو قصر کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان خفتم یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جنگ کے خطرات میں بھی کوئی مسلمان اسے نظر انداز نہیں کر سکتا. سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے کہ خطرہ ہو تو نماز پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جس طرح ممکن ہو پڑھ لی جائے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز چھوڑ دی جائے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہر حالت میں پڑھی جائے، اگر سواری پر ہیں تو سواری پر ہی پڑھ لی جائے، اترنا ممکن نہیں. آپ پیدل چل رہے ہیں، ایسی اندیشے کی صورت ہے کہ اس میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو چلتے ہوئے پڑھ لیں. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ فرجالاً اور رکبانا، چلتے ہوئے پڑھ لیں، سواری پر پڑھ لیں، یعنی جس طرح ممکن ہو پڑھ لی جائے. یہاں فرمایا ہے کہ حالات کے لحاظ سے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایک تو وہ بات تھی جو سورہ بقرہ میں فرمائی کہ نماز پڑھنے کے دوران میں اگر یہ محسوس ہو کہ اترنا ٹھہرنا یہ مشکل ہوگا تو سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں. جب آپ سواری پر پڑھیں گے تو نماز کے بعض ارکان اس طرح ادا نہیں ہو سکیں گے، پیدل چلتے ہوئے پڑھیں گے تو بہت سے ارکان ادا نہیں ہو سکیں گے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیدل چلتے ہوئے رکوع کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سجدہ کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ایک تو نماز کی عمومی حیت ہے جس میں ہم رفع یدین کرتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، ہم دو سجدے کرتے ہیں، ہم دو رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں. ایک تو یہ عمومی حیت ہے نماز کی، اس عمومی حیت میں تخفیف کر دی گئی. پہلا کام یہ تھا کہ اگر کوئی اندیشے کی صورت پیدا ہو گئی ہے اور پیدل یا سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز کے ان ارکان کو اشاروں سے ادا کر سکتے ہیں. ایک بات یہ قرآن نے واضح کی. دوسری بات یہاں یہ واضح کی کہ آپ کمی کر سکتے ہیں. اس کو اصطلاح میں قصر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سنت قائم کی ہے کہ صرف چار رکعت والی نمازیں دو رکعت پڑھی جائیں گی. یعنی قصر کیسے ہوگی؟ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو سنت قائم کی، یہاں تو یہ کہا گیا تھا کمی کر لو، اب کمی کیسے کرنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ سنت قائم کی کہ چار رکعت والی نمازیں دو رکعت پڑھی جائیں، اور دو اور تین رکعت والی نمازوں میں کوئی کمی نہ کی جائے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت ہے اس معاملے میں. چنانچہ فجر اور مغرب کی نمازیں اس طرح کے موقعوں پر بھی پوری پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر پہلے ہی دو رکعت ہے اور مغرب دن کے وتر ہیں, ان کی یہ حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی. یعنی مغرب پہ اصل میں ہم اپنی دن کی نمازوں کو وتر کرتے ہیں, تاک کر دیتے ہیں, تو یہ چیز بھی توحید کی علامت ہے, اس کو قائم رکھا جائے گا. نماز میں کمی کی یہ رخصت یہاں ان خفتم کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے, جس کا مطلب ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو. روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عام سفروں کی پریشانی, افراتفری اور آپا دھاپی کو بھی اس پر قیاس فرمایا اور ان میں بھی بالعموم قصر نمازی پڑھی. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ جنگ کا موقع ہے اور اس سفر میں لوگ نکلے ہوئے ہیں, تو اس میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ سفر کی آپا دھاپی تو اپنی جگہ ہے, اندیشہ بھی ہوتا ہے جس دشمن حملہ کر دے گا, کوئی خطرے کی جگہ آ گئی ہے. یہ قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا تھا اس صورتحال کے لیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت کو, یعنی جو چیز اندر موجود ہے اس کو وسیع کر دیا اور یہ فرمایا کہ اگر آپا دھاپی اور افراتفری کی کیفیت عام سفروں میں بھی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس طرح بغیر کسی خطرے کے قصر کر لینے پر مجھے تعجب ہوا, تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف جنگ کے سفر میں یہ اجازت دی تھی, لیکن آپ نے اس کو عام سفر کے لیے بھی عام کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی عنایت ہے جو اس نے تم پر کی ہے, سو اللہ کی اس عنایت کو قبول کرو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو استنباط یا یہ جو قیاس ہے, اس قیاس کو اللہ تعالیٰ کی تصویب بھی حاصل ہوگی. اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے دین میں؟ بڑی سادہ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ہر حکم کے پیچھے کوئی چیز موجود ہوتی ہے جو اس حکم کو دینے کا باعث بنتی ہے. اگر کوئی فقیہ یا اگر کوئی مجتہد یا دین کے علم میں مہارت رکھنے والا آدمی اس چیز کو متعین کر لیتا ہے, تو پھر عقلی اقتضا یہ ہے کہ وہ جہاں پائی جائے گی وہاں اس حکم کا اطلاق کر دیا جائے گا. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو یہ کہا کہ انگور کی شراب تمہارے لیے ممنوع ہے, خمر اسی کو کہتے ہیں, لیکن انگور کی شراب ممنوع قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نشہ ہے. تو نشے کی علت کو جب متعین کر لیا گیا تو اب وہ جہاں پائی جائے گی اس پر اس حکم کا اطلاق کر دیا جائے گا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ موقع تو جنگ کا تھا, جس طرح کے پیچھے قتل خطا کا معاملہ زیر بحث آیا, تو موقع تو اس کا یہ تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلیں. اس میں اس کا شدید اندیشہ ہے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کہ غلطی سے قتل ہو سکتا ہے. تو موقع تو یہ تھا کہ اس طرح کی کسی صورتحال میں غلطی سے قتل ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ غلطی سے قتل کی 10 صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں آپ زیادہ تر ایکسیڈنٹ میں یا اس طرح کے موقعوں کے اوپر غلطی سے قتل ہو جاتے ہیں, سڑکوں پر ٹریفک کے حادثات ہو جاتے ہیں, تو ان چیزوں میں بھی وہی علت پائی جاتی ہے. تو عقل کہتی ہے کہ اس پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور قرآن مجید نے جب سوالات کیے گئے تو بعض وضاحتوں سے خود اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا کہ جب کوئی چیز دین میں کہی جاتی ہے تو اگر عقل تقاضا کر رہی ہے کہ وہ جس وجہ سے کہی گئی ہے اور وہ چیز کسی دوسری جگہ پائی جاتی ہے تو حکم اس تک پہنچ جائے گا. تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. اچھا, یہ جو بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ نماز میں کمی کر لو, یعنی جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ نماز میں کمی کر لو, تو نماز میں کمی یا تخفیف کی اس اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوقات میں تخفیف کا استنباط بھی کیا ہے. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی کمی کی رکعتوں میں, اور ایک چیز یہ کہ آپ اوقات میں کمی کر لیں. یعنی 5 نمازیں ہیں تو آپ نے 3 نمازوں میں اس کو جمع کر لیا, یعنی 2-2 نمازوں کو جمع کرنے کی بھی آپ نے ایک سنت قائم کر دی. تو تخفیف کا یہ جو استنباط ہے اوقات میں, اس میں یہ ہوا کہ اس طرح کے سفروں میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے پڑھا دیں. اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے. یہی معاملہ حج کا ہے. اس میں چونکہ شیطان کے خلاف جنگ کو علامتوں کی زبان میں ممثل کیا گیا ہے, یعنی حج کیا ہے؟ یہ شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے. ہماری پوری زندگی اصل میں شیطان کے خلاف جنگ ہے. تو اس کو تمثیل کے سانچے میں ڈھال دیا گیا, جیسے آپ کسی چیز کو ایک ڈرامے کی صورت دے دیتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو یہ تمثیل ہے پورا کا پورا حج شیطان کے خلاف جنگ کی. اس کو علامتوں کی زبان میں بیان کیا گیا ہے اور ہم سب اس کا حصہ بنتے ہیں. تو چونکہ وہ جہاد یا جنگ کی تمثیل ہے اور جنگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قصر بھی کر سکتے ہو اور جس طرح کے حضور نے استنباط فرمایا جمع بھی کر سکتے ہو، تو اس میں پھر یہ سنت قائم ہو گئی، یعنی حج کے جو مناسک ہم ادا کرتے ہیں تو ان میں سے اس میں یہ سنت قائم ہو گئی کہ اس میں ہم جب عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو قصر بھی کرتے ہیں دونوں نمازیں اور جمع بھی کرتے ہیں، اور جب مزدلفہ میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی دو نمازیں یعنی مغرب اور عشاء جمع بھی کرتے ہیں اور قصر بھی کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ عصر بالعموم جمع کی جاتی ہے عرفات میں، اور ادھر تاخیر ہو جاتی ہے تو مغرب کے ساتھ عشاء اور مغرب کو عشاء کے وقت میں جمع کرنے کا موقع آ جاتا ہے. تو جمع مقدم اور جمع مؤخر، یعنی آپ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں، آپ عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لیں، دونوں چیزوں کو ایک مستقل سنت کی حیثیت سے وہاں مسلمان ہر سال دیکھتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بات بالکل اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس بات کو جو قرآن میں کہی گئی تھی اس طرح سمجھا ہے، اور یہ بالکل الفاظ کا تقاضا ہے اور عقلی اقتضا بھی ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی تصویب حاصل ہے. تو اب ہم نماز میں قصر بھی کر سکتے ہیں اور نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، دونوں کام کر سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے. یعنی کوئی ضرورت اگر پیش آ گئی ہے تو پھر ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں. بغیر کسی ضرورت کے جمع کرنے کا بھی بعض لوگوں نے نقطہ نظر اختیار کر لیا، کوئی سبب نہیں ہے تو آپ مسجد میں ویسے ہی یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے، جس کو ظہرین اور مغربین کے الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کی جس نص پر یہ سارا اجتہاد مبنی ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہاں یہ اصول بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں مسلمان امت میں جو اختلافات عام طور پر ہوئے ہیں بعض روایتوں کو یا واقعات کو سمجھنے میں، اگر ان کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس اختلاف کی گنجائش نہیں بنتی. اب یہ بات جب قرآن مجید نے کہی کہ اگر اندیشہ ہو، اگر اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے، تم جہاد کے سفر کے لیے نکلو تو تم قصر کر سکتے ہو، یعنی نماز میں تخفیف کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے. تو سبب یہ ہے، سبب وہ ہے، اس میں تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن بے سبب قصر کر لو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی جو چیز بنیاد بنی ہے وہ یہ ہے. تو اس وجہ سے کوئی سبب ہے، جیسے بارش بہت شدید ہو گئی ہے یا کوئی اور اس طرح کی آپدا کیفیت ہے، اس وقت بھی یہ صورت ہوتی ہے، بعض اوقات آپ سفر میں ہوتے ہیں، ٹرین چھوٹ رہی ہے، بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل بے بس ہو کر، اس طرح کی جو سب صورتیں ہیں ان سب کا احاطہ کر لیتے ہیں یہ احکام. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے معاملے میں بھی یہ سنت قائم کر دی، عام سفروں کا ذکر روایتوں میں آتا ہے. تو تمثیل کا چونکہ تقاضا یہ تھا کہ جہاد کو جب سمبلائز کیا گیا ہے حج میں تو اس میں بالکل وہ سب کام کیے جائیں کہ جو ایک مجاہد کو کرنے پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں مقیم ہوں یا مسافر، وہاں سفر اصل چیز نہیں ہے بلکہ وہ تمثیل ہے حج کی. تو وہاں بھی بعض لوگ یہ بحث پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ تو اصل میں مسافروں کی وجہ سے ہے، حج میں جو قصر کی جاتی ہے وہ سفر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ حج کی تمثیل کی وجہ سے ہے. یعنی حج چونکہ جہاد کی تمثیل ہے، جنگ کی تمثیل ہے، تو اصل کی بنیاد پر قصر کی جاتی ہے. اس لیے خواہ مقیم ہو، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو، خواہ یہاں کا ہو، ہر ایک کے لیے وہاں پہ قصر ہی کی سنت ہے. منا میں بھی قصر کریں گے، مزدلفہ میں بھی قصر کریں گے، عرفات میں جمع اور قصر دونوں کریں گے، مزدلفہ میں بھی جمع اور قصر دونوں کریں گے. تو یہی سنت ہے اس معاملے میں. عام حالات میں ہماری جو بھی سفر کی صورتحال ہو اس کے لحاظ سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ بحث بھی بعض لوگوں نے اس میں پیدا کر دی کہ یہ ضروری ہے قصر کریں حج میں، تو کوئی شک نہیں کہ وہ سنت قائم کر دی گئی، وہاں تمثیل کا تقاضا یہ ہے، وہاں ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا معاملہ. لیکن عام سفروں میں یہ نوعیت نہیں ہے. عام سفروں میں آپ محسوس کرتے ہیں سفر کی آپد آپی، آپ قصر کر لیجئے، آپ جمع کر لیجئے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو پوری نماز پڑھ لیجئے. اس کا تعلق ایک رخصت سے ہے، رخصت جو ہے وہ کبھی لازم نہیں ہو جاتی، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا. تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. اب یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. یعنی ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ پرسیکیوشن سے نجات دلانے کے لیے، مذہبی جبر سے نجات دلانے کے لیے اپنی بھائیوں کی مدد کریں اور جہاد کے لیے نکلیں. تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے مسئلے پیدا ہوتے چلے گئے، یعنی قتل خطا کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ہجرت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اب نماز کے قصر کرنے یا جمع کرنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ مسائل جو ہیں وہ ایک خاص سیاق میں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب نماز پڑھنی ہے، چلے قصر کی اجازت بھی ہو گئی، جمع کی اجازت بھی ہو گئی، حضور موجود ہے، یعنی ایک صورتحال تو آج کی ہے، اس میں تو کسی کو کسی پر کوئی غیر معمولی فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور نماز پڑھنی ہے اور خطرے کا موقع ہے، تو قصر کی اجازت بھی، جمع کی اجازت بھی، لیکن قصر میں بھی آخر دو رکعتیں پڑھنے کے لیے تو وقت چاہیے۔ اس میں اگر کوئی معاملہ پیدا ہو جاتا ہے اور سارے کے سارے لشکر کو کھڑا کر کے حضور نے نماز پڑھانی شروع کر دی ہے، تو دشمن کہیں حملہ آور نہ ہو جائے، یعنی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب اس کا ایک سادہ علاج آج کے زمانے میں تو یہ ہے، اس وقت کے حالات ہوں کہ بھائی میں نے نماز پڑھا دی کچھ لوگوں کو، آپ نے نماز پڑھا دی کچھ لوگوں کو، الگ الگ جماعتیں ہو گئیں، دس ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے تو دس لوگ آپ کے پیچھے پڑھ لیں اور دس لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھ لیں، کوئی اس کے لیے راضی نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو اہمیت دی کہ خدا کے پیغمبر کی موجودگی میں اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے، دیکھیے الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو، تو کیا کرو؟ تو چاہیے کہ ایک گروہ، فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنا اسلحہ لیے رہے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، تو وہ جو پہلے ایک گروہ کھڑا تھا جو حفاظت کر رہا تھا وہ آگے آئے اور وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے، جنہوں نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اسی طریقے سے اپنا اسلحہ اور اپنی ضروری حفاظت کا سامان لیے رہے۔ تو یہ گویا بتا دیا گیا کہ اب دو رکعت نماز پڑھنی ہے تو پہلے ایک رکعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے یہ گروہ پیچھے چلا جائے اور یہ اپنی رکعت پوری کر لے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آخر دوسری رکعت میں شریک ہو جائیں، ایک رکعت انہوں نے پڑھی وہ بعد میں اپنی رکعت پوری کر لیں۔ تو حضور کو دو ہی رکعتیں پڑھانی پڑیں گی اور یہ لوگ ایک ایک آپ کے پیچھے پڑھ لیں گے اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا، یعنی سب نے ایک ایک رکعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ یہ جو حکم ہے یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے لیے تھا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب دس امام ہوں ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ خاص اس میں رعایت کی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو جذبات ہوتے ہیں یا تعلق خاطر ہوتا ہے یا پیغمبر کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے یا لوگ جو سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے، نہیں، اس کو ملحوظ رکھا ہے اور ملحوظ رکھ کے اس کے لحاظ سے احکام دے دیے، یعنی یہ چونکہ ایک فطری چیز تھی تو اس کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ارشاد فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَعَمْتِيَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور فرمایا کہ یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ یہ اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اصل میں یہ منکرین ہیں، ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، یہ اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھیں گے کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو چلیے جنگ ہے، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی، دو دو ہاتھ کر لیں گے۔ اس کا شدید اندیشہ ہے کہ یہ اس کے دوران میں حملہ آور ہو جائیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے آپ یہ اہتمام کر لیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں، ایک ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لی جائے اور ایک اپنے طور پر پڑھ لی جائے، اس سے دو گروہ مسلمانوں کے ہو جائیں گے جن میں سے ایک حفاظت کرتا رہے گا اور دوسرا نماز پڑھ لے گا۔ ارشاد ہوا ولا جناح علیکم ان کان بکم مزن من مطرن او کنتم مرضا ان تزو اسلحتکم وخذو حذرکم، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نماز کے دوران میں بھی اپنا اسلحہ اٹھائے رکھو، یعنی جو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں وہ بھی اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ اب اس میں بعض لوگوں کے لیے زحمت ہو سکتی ہے، اس زحمت کی جو صورتیں آمت الورود ہوتی ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ اگر بارش کی تکلیف ہو یا کوئی بیمار ہو تو کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنا اسلحہ اتار دے، ہاں یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے بھاری اسلحہ اور ایک یہ ہے کہ کچھ مدافعت کے لیے آپ نے چھوٹا موٹا اسلحہ اپنے ساتھ رکھا، تو یہاں حذر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ حفاظت کا ضروری سامان لیے رکھو۔ یعنی اس سے یہ بتایا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں تدبیر ہر حال میں علم و عقل کے مطابق ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید موجود ہے، اللہ کی نصرت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں غلبہ عطا فرماؤں گا، لیکن یہ جو کچھ ہونا ہے وہ عالم اسباب کے اندر ہی ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ احتیاط بھی کی جائے، ایک ایک رکعت کر کے بھی پڑھ لی جائے، اسلحہ بھی اٹھائے رکھا جائے، اور اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے جس میں مشکل پیش آ رہی ہو، بارش آ جائے، اس طرح کی چیز اور مشکل ہے، تو اس موقع کے اوپر بھی ضروری حفاظت کا سامان یہ تمہارے پاس رہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، تم یقین رکھو کہ اللہ نے ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے، یعنی یہ اطمینان دلایا کہ یہ جو منکرین ہیں ان کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ تم اپنی تدبیر کرو گے، اللہ کی مدد اس کے بعد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اصول پر اس دنیا کو قائم کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ سارا معاملہ جتنا زیر بحث آیا ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے ہے، یعنی یہ ایک مشکل جو پیدا ہو گئی اس کا حل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات اگر خطرے کے موقعوں پر نماز کی جماعت کھڑی کی جائے اور حضور امامت کرائیں، تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کوئی مسلمان اس جماعت میں شرکت کی سعادت سے محروم رہنا پسند نہیں کرے گا۔ ہر سپاہی کی یہ آرزو ہوگی کہ وہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے، یہ ایک فطری آرزو تھی، لیکن اس کے ساتھ دفاع کا اہتمام بھی ضروری تھا۔ اس مشکل کا ایک حل یہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چار رکعتیں پڑھتے اور اہل لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو دو رکعتوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، ایک حل یہ بھی ہو سکتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہی کیا، یعنی آپ نے یہ کیا، اور اس کی روایتیں موجود ہیں کہ بعض موقعوں پر آپ نے چاروں رکعتیں پڑھ لی، قصر نہیں کی، تو دو دو رکعتوں میں لوگ شریک ہو گئے۔ یہ ایک حل تھا جو اجتہادی طور پر خود حضور نے اختیار کیا، چنانچہ روایتوں میں آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا۔ یہ موقع ہے کہ جس پر قرآن نے اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے لوگوں کا یہ جذبہ اپنی جگہ بڑا محمود ہے، قصر کی اجازت دی۔ قصر کی جب اجازت دی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت میں کیوں ڈالا جائے کہ آپ بہرحال چار رکعتیں پڑھیں، تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ تجویز کر دی۔ یعنی یہ طریقہ جو ہے یہ ایک اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، اور وہ طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہرحال پھر قصر کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کی صورت باقی نہ رہتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اس میں خاص طور پر سجیسٹ کیا اور کہا کہ اس طرح سے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، آدھی نماز میں لوگ شامل ہو جائیں اور آدھی نماز بعد میں پوری کر لیں، اور حضور کی بھی دو رکعتیں ہوں گی، لوگوں کی بھی دو ہی رکعتیں ہوں گی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ نماز کی جو اصل حقیقت ہے وہ ذکر الہی ہے، اور دین کی روح کیا ہے؟ اس ذکر کا دوام، یعنی اللہ ہر حال میں یاد رکھا جائے، اللہ کو لوگ ہر حال میں یاد کرتے رہے۔ قصر کی اجازت سے اس میں جو قصر ہو گئی تھی، یہ اس کے جبر کی ہدایت فرمائی ہے کہ تمہاری رکعتیں کم ہو گئیں، ایک ایک رکعت پڑھ کے تم الگ ہو گئے، ظاہر ہے کچھ جلدی بھی ہوگی، تو اس میں اللہ کی یاد میں جو کمی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو نماز کی حالت میں یاد کرنے کا اگر موقع کم ہوا ہے تو عام حالات میں تو کر سکتے ہو، تو جنگ کے دوران میں اللہ کو یاد کرتے رہو، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد رہنا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں ہمیں جو تاکید کی گئی ہے وہ ذکر کثیر کی ہے، یعنی اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اذکار سکھائے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اخلاقیات کے باب کے آخر میں ذکر کثیر کے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار روایت ہوئے وہ جمع کر دیے ہیں، یعنی وہ تمام اذکار جو صحیح حدیثوں میں آئے ہیں وہ جمع کر دیے ہیں۔ ان کو اگر آپ یاد کر سکتے ہیں یاد کریں، اور اگر یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے جو ترجمہ کر کے معنی واضح ہوتے ہیں ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، کہ آدمی اردو میں بھی یا پنجابی میں یا انگریزی میں جو بھی اس کی زبان ہے اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو ان کی روح سامنے رہے کہ پیغمبر کس طریقے سے یاد کرتے تھے، تو اس سے ہمارے لیے ایک بڑی غیر معمولی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ وہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، یعنی حضور نے دعائیں کس طرح کی ہیں، ذکر کس طرح کیا ہے، تسبیح کیسے کی ہے، تحمید کیسے کی ہے، تحلیل کیسے کی ہے، استغفار کیسے کی ہے، تعوذ کیسے کیا ہے، اس کی مختلف صورتیں ان اذکار میں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکم ہے۔ ہمارے ہاں ہماری فقہ میں عام طور پر اب بھی صلاۃ الخوف کے نام سے یہ سارا طریقہ بیان ہوتا ہے اور اس کی پھر تحقیق بھی کی جاتی ہے کہ کس کس طریقے سے نماز پوری کی گئی تھی. تو میں نے اپنا نقطہ نظر عرض کر دیا کہ نہیں, اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. یہ معاملہ تھا ہی حضور کے ساتھ, حضور کی عدم موجودگی میں اب کسی ایک ہی امام کی اقتداء کی خواہش نہ اتنی شدید ہو سکتی ہے نہ اس کی اتنی اہمیت ہے. قیام جماعت کا موقع ہو تو لوگ اب الگ الگ اماموں کی اقتداء میں نہایت آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں, اب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن حضور کی موجودگی میں کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا کہ میدان جنگ میں نکلے ہوئے ہیں, شہادت کا موقع ہے, ایسی نازک صورتحال ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو یہ موقع مل جائے کہ وہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھیں اور کچھ کو موقع نہ ملے, یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کے لیے یہ حل تجویز کیا گیا جس میں نہ حضور کے لیے کوئی زحمت تھی اور نہ عام مسلمانوں کے لیے کوئی زحمت تھی. صلاۃ الخوف کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, اور یہ قرآن مجید نے شروع میں واضح کر دیا کہ جب آپ ان کے درمیان ہو اس صورت میں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو. پھر ارشاد ہوا کہ لیکن جب اطمینان میں ہو جاؤ, فعض مانن تم, جب تم اطمینان میں ہو جاؤ تو فعقیم الصلاح, پھر پوری نماز پڑھو. پوری نماز پڑھو کے بعد اتنی بات مقدر ہے اور اس کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو. دو باتیں ہو گئی تھی نا, یعنی ایک نماز کی رکعتوں میں تخفیف اور ایک جمع کرنے کا معاملہ, دونوں ہو گئی تھی. تو پہلی بات تو یہ کہی کہ پھر پوری نماز پڑھو, دوسری اس سے آپ سے آپ نکلی کہ وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو. جب یہ بات نکل آئی اس کے اندر سے تو اب فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا, اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی. تو اس سے قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا کہ نماز پانچ وقت جو پابندی یا اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے ویسے ہی پڑھی جانی چاہیے. یہ صرف کوئی اندیشہ ہے, کوئی سفر ہے, کوئی غیر معمولی سبب ہے جس میں اللہ نے تخفیف کی اجازت دی ہے. تخفیف رکعتوں کو کم کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور اوقات کو کم کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, دونوں چیزیں ہیں. لیکن جب اطمینان کی حالت آ جائے تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں الفاظ کیا ہیں, اس میں اطمینان کی حالت کا ذکر کر کے باقاعدہ بتا دیا ہے فاقیم الصلاح, پھر پوری نماز پڑھی جائے گی, یعنی پھر کوئی اس کا سوال نہیں ہے. اس وجہ سے یہ جو بعض ہمارے ہاں لوگوں نے رائے قائم کر لی کہ عام حالات میں بھی آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے. یعنی جمع ہونے کی یا جمع کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. آپ شروع کو دیکھیے اور خاتمہ دیکھیے, بالکل واضح کر دیے. شروع یہاں سے کیا ہے کہ جب تم اس طرح کے جہاد کے لیے سفر کے لیے نکلو تو اللہ یہ اجازت دے رہا ہے, اور ختم یہاں کیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا, جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو پھر پوری نماز پڑھو, اس لیے کہ اللہ نے نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے. تو اس سے یہ پوری بات بالکل قرآن مجید کی روشنی میں واضح ہو جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ جب اس میں کسی جملے کا مدعا یا اس کا کوئی عقلی تقاضا آپ سے اب واضح ہو رہا ہو تو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. تو یہاں بھی ایک حصہ ایسا ہے کہ جس میں الفاظ نہیں اختیار کیے, لیکن ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا کے جملے سے خود بخود یہ تقاضا نکل آیا کہ اس سے پہلے یہ جملہ مقدر مانا جائے کہ اور وقت کی پابندی کرو. یعنی یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا, الفاظ میں تو بیان ہوا کہ پوری نماز پڑھو, لیکن اتنی بات یہاں مقدر ہو گئی اور اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ قصر کی اجازت کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ نماز کی رکعتوں میں اس کے ساتھ کمی کر لیں, اوقات میں بھی کمی کر لیں. چنانچہ ہدایت کر دی گئی کہ اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو اور اس کے لیے جو اوقات مقرر ہیں ان کی پابندی کرو, اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اب یہ تو معاملہ پیدا ہوا تھا قتال اور جہاد کے اس حکم سے. آپ نکلے ہیں, وہاں قتل خطا کی نوبت آ گئی, اس کے احکام بیان ہو گئے, اس میں دیت دی جائے گی, اس میں کفارہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اسی طرح سے ہجرت سے متعلق بعض چیزیں زیر بحث آ گئیں, کیونکہ مسلمان جن کی مدد کے لیے اقدام کیا جا رہا ہے وہ مذہبی جبر کا ہدف بنے ہوئے ہیں, تو ان کو اول تو نکل کے آ جانا چاہیے. وہ اگر نہیں نکل رہے تو ظاہر ہے خود ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں, کوئی وجہ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی وجہ موجود ہے اور اب آپ کو مدد کرنے کے لیے جانا ہے تو وہ سفر آپ کریں گے, اس میں نماز کے مسائل پیدا ہوں گے, حضور ساتھ ہوں گے تو پھر کچھ اور مسائل پیدا ہوں گے. ان کو سامنے رکھ کے کچھ احکام دے دیے گئے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, مضمون وہی چلا آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں, اس جنگ کے لیے نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما. ایمان والو، اس جنگ کے لیے نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مطمئن رہو، تمہیں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے تمہاری مصلحت کے لیے پہنچتی ہے، اور خدا کے اسی علم و حکمت کا تقاضا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اب نکلے ہو تو دشمن کا تعاقب کرو جس طرح کے تعاقب کرنے کا حق ہے، جنگ کرو جس طرح کے جنگ کرنے کا حق ہے۔ جنگ میں تکلیف پہنچے گی، جنگ میں یہ سارے معاملات پیش آئیں گے، ان کو سامنے رکھ کر اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھو، اور یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، یا اس جنگ میں جو اللہ ہی کے لیے تم لڑ رہے ہو کسی جگہ کوئی ہزیمت وقتی طور پر اٹھانی پڑ جاتی ہے، تو اس کی مصلحت ہوگی۔ تم اپنا کام کرو، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ آخری فتح تمہاری ہوگی۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا ہے، تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان کے درمیان ہو اور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے، وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ اس میں البتہ کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو، ہاں یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رہو۔ تم یقین رکھو کہ اللہ نے ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو، لیکن جب اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو، اور اس کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ایمان والو، اس جنگ کے لیے نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ علیم حکیم ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر